رسوله الكريم. سورہ یوسف کی آج انشاءاللہ تکمیل کریں گے. آبی وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اسے عزیز نے رکھ لیا ہے. یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفسوں نے ایک چیز گڑھ لی ہے. فصبر جمیل, میں کیا کروں گا؟ صبر. وتول عنہم, پیٹ پھیری. وقال یا اسف علی یوسف, یوسف پر افسوس ہے. وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, اور غم کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں, بینائی چلی گئی. جب یہ منظر اہل خانہ نے دیکھا کہ اتنا پرانا واقعہ یوسف کا وہ زخم دوبارہ ہرا ہو گیا, تو آپ کے گھر والے اہل و عیال وہ کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, کہ آپ اس وقت اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں اسی غم میں. بینائی چلی گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت واقع ہو جائے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف کس سے بیان کرتا ہوں؟ اللہ سے. یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے, تمہارے سامنے آنسو نکل آئے, جو میرے اختیار میں نہیں ہے, ورنہ اصل میں اپنا غم کس سے بیان کرتا ہوں؟ اللہ سے. اللہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ انسان کو مصیبت پہنچے تو کس سے بیان کرے؟ اللہ سے. ہمیں تھوڑی سی مصیبت پہنچتی ہے پورے محلے کو بتاتے ہیں, پورے محلے کو. تو یہ بے صبری کی بات ہے. ہاں, ایسے کو بتایا جائے جس سے کچھ فائدہ ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ مجھے اللہ کی صفات کا علم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے, تو یہ بھی میرے لیے کوئی آزمائش ہے. پھر فرمانے لگے یا بنی یذهبوا, اے میرے بیٹو جاؤ. فتحسسوا من یوسف و اخیہ, اور یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو. یہ بھیڑیا کھا گیا, یہ بادشاہ نے رکھ لیا, یہ تمہاری طرف سے جھوٹ ہے. جہاں بھی ڈالا تھا یوسف کو, جہاں بھی تم نے پھینکا تھا اپنے خیال کے مطابق, تو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے کافر تو مایوس ہوتا ہے, مسلمان مایوس نہیں ہوتا. بھائی اب دوبارہ گئے عزیز مصر کے پاس راشن لینے کے لیے, بار بار جانا پڑتا تھا. فلما دخلوا علیہ, جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر, ہمیں بہت پریشانیاں پہنچی ہیں, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت قحط نے تکلیف دے دی ہے. وجئنا ببضاعت مزجات, اب تو کوئی پونجی بھی نہیں ہے جس سے دے کے ہم سامان خرید سکیں, گندم خرید سکیں. تھوڑا سا, تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں, تھوڑی سی. جتنی قیمت ایک اونٹ کی بنتی ہے اتنی نہیں لائے. فاوفی لنا الکیلا، ان تھوڑے پیسوں میں پورا تول دے دو ہم کو. کیسے بیچارے محتاج بن کے کہہ رہے ہیں، تحت پڑا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بڑی تکلیف میں ہیں، اور پیسے بھی تھوڑے سے ہیں، غربت اتنی ہو گئی ہے، لہذا تھوڑے پیسے لو، مگر جو ہمارا حصہ بنتا ہے نا، جتنا ہر ایک اونٹ ایک آدمی کا حصہ، ایک اونٹ پر جو مال لادا جاتا تھا، فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، صدقہ کر دو ہمارے اوپر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. ایس جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ قسم پرسی دیکھی بھائیوں کی کہ پیسے بھی نہیں ہیں، قحط بھی ہے، لٹے پٹے باپ کو ایک اور غم دے دیا، فور فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا تمہیں علم ہے؟ حضرت یوسف نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تو وہ جواب میں کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کیا آپ واقعی یوسف ہو؟ حالانکہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کون ہوں، بلکہ صرف اشارہ دیا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور شباہت تو آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی، بچپن میں تو دیکھا تھا نا، کھیلے تھے ایک ساتھ، یقین ہو گیا کہ یہ جو ہمیں تردد تھا نا، تردد صورت بھائی جیسی لگ رہی ہے، تو وہ تردد یقین میں بدل گیا. کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہو؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں ہاں میں یوسف ہی ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر بڑا انعام کیا، احسان کیا، اور یہ کوئی ہمارے ساتھ قانون نہیں ہے. انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ویصبر، اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو وہ فوراً کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت دی ہے. دیکھو پہلے تو حسد میں نیچا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم طاقتور، ہم اونچے، اس کو باپ کیوں، باپ اس سے محبت کیوں؟ تو اللہ نے دکھا دیا کہ بھائی عزت کس کے ہاتھ میں ہے، میرے. تو اب مجبور ہو گئے اور کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، ہم کتنا ہی آپ کی کمتری اور برتری کا انکار کریں، لیکن اللہ نے آپ کو برتری دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی غلطی کرنے والے تھے. تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا. تو حضرت یوسف نے فوراً فرمایا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ، کوئی تم پہ حرج نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، میں نے بھی معاف کیا، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے. اس سے ایک اور سبق ملا کہ خونی رشتوں سے انتقام نہیں لیا جاتا. سمجھ رہے ہو میرے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال. رشتہ ایسا ہے درگزر، معاف. یہاں انتقام لینا جائز ہے. قرآن مجید نے قانون بیان کیا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اسی کے بقدر برائی کر سکتے ہو، اجازت ہے. کوئی ایک مکہ مارے آپ بھی ایک لگا دیں، ایک تھپڑ مارے آپ بھی ایک لگا دیں. وہ پرانی کتابوں میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا یہ سلوک کے منازل کیا ہوتے ہیں، سلوک کے نا پہلے تھوڑا درجہ، پھر اور نیک، پھر اس سے اوپر صوفی بن گئے. تو وہ ایک خانقاہ میں لے گئے، تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تین آدمی. اس نے کہا بھائی تینوں گنجے، کہا ایک جو ادھر، تینوں ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کے نا آرام سے، کہا یہ جو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے نا پہلی طرف، اس کو ذرا ایک چپت لگاؤ کھینچ کے. اس نے ایک لگایا اس کی ٹنڈ پہ کھینچ کے، تو وہ اٹھا اتنی ہی طاقت سے اس کے بھی لگا دیا. صحیح ہے نا، وجزا سیئتن سیئتم بمثلیہ، بھائی جتنا بدلہ ہے اتنا ہی، کوئی زیادتی نہیں، گالی بھی نہیں دی، برا بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ تو پھر اضافہ ہو جاتا نا. भाई उसने तो सिर्फ थप्पड़ लगाया, गाली थोड़ी दी है। तो इसने भी उठा, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, एक उसी रफ्तार से खींच के थप्पड़ लगा के बैठ गया। अच्छा भाई, कहा कि दूसरे को लगाओ। दूसरे को थप्पड़ लगाया, वो जरा भी नहीं हिला, बस यूं करके देखा और चलो भाई अपने जिक्र में मशगूल, लगाने दो भाई कौन है क्या है जाने दो। उसने कहा तीसरे को लगाओ। तीसरे को खींच के थप्पड़ लगाया तो वो उठा, हाथ चूम लिया, बोले भाई आपको तकलीफ हुई होगी, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई घरेलू परेशानी है तो मुझे बताएं। खामखा में तो कोई इसी को थप्पड़ नहीं लगाता, लगता है कोई मसला है घर में। वो हैरान कि मैं इसको थप्पड़ लगा रहा हूं, ये मेरी हालात पूछ रहे। तो उन्होंने कहा देखो ये जो पहला था ना जिसने खींच के थप्पड़ बराबर सराबर लगा दिया, ये सलूक की पहली मंजिल पर है, ठीक है ना, ज्यादती नहीं कर रहा, जितनी कुरान ने इजाजत दी है ना बदला लेने की, ये माफ नहीं करता, ये हर एक से बदला लेता है, ये भी पहली मंजिल जो जिसमें सिर्फ फर्ज वाजिबात की हद तक। दूसरा थोड़ी सी ऊपर वाली मंजिल पर है कि इसको मारा तो ना ये एहसान कर रहा है मारने वाले पर और ना बदला ले रहा है, बल्कि दरगुजर कर रहा है, ये उससे थोड़ा सा नेक है। अभी खानका में ना इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। और ये जो तीसरा है ना ये खलीफा है, ठीक है, इसको खिलाफत मिल गई है। खैर ये तो ऐसा ना हो कि आप इसको मैयार समझ लें, लेकिन एक मिसाल के लिए बुजुर्गों ने एक समझाया है, मिसाल के लिए। अलबत्ता जहां बदला लेने में इज्तिमाई फायदा हो, ये मसला जहन में रखें, वहां बदला लेना अफजल है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई डाकू छीनने के लिए आए ना माल, तो एहसान नहीं करो कि ये लो ज़कात फितराना भी ले जाओ साथ में। सुलूक की तीसरी मंजिल यही है कि कोई गोली मारे तो उसकी हाथ को चूम लो और मजीद बटवा जो छलवार की जेब में जो उसने देखा नहीं था वो भी निकाल के दे दो, ये मतलब नहीं है। बल्कि डाकू से लड़ने का हुक्म है, क्यों, उसको माफ करने में इज्तिमाई नुकसान है। आज आपने माफ किया, कल वो किसी और का बटवा छीनेगा, उसके बारे में तो यही है कि पुलिस के आने से पहले पहले डाकू का काम उतार दो, बशर्ते कि उसके पास असलहा भी हो। जो आदमी बगैर असलहे के छीना झपटी कर रहा है उसे मारना जायज नहीं है, याद रखो। मारने से मुराद जान से मारना जायज नहीं, वैसे उसकी वो जो है ना गोशमाली तो कर देनी चाहिए, उसको गुनाहों से पाक करके भेजना चाहिए, इतनी पिटाई होनी चाहिए उसकी, लेकिन हाथ पांव तोड़ना जान से मारना जायज नहीं। लेकिन जो गन पॉइंट पे छीन रहा है तो उसको छोड़ देना ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि इसका मतलब आइंदा उसे मौका दे रहे हो कि वो लोगों के घर उजाड़े और लोगों को, उसको वहीं मार दो जान से, सब मिलके मारोगे तो केस भी नहीं बनता। तो लेकिन जहां माफ करने में फायदा हो तो वहां माफ करना अफजल है। भाइयों को माफ करने में रिश्ते मजबूत होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए भाइयों को माफ करने की फजीलत है कि आप सिला रहमी करें, लेकिन बदला लेना भी जायज है। तो रसूलुल्लाह वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई गुनाह नहीं, यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। यही बिल्कुल लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो मुशरिकीन डरे हुए थे कि अब तो हमें काट के खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादतियां की हैं। हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाया, खब्बाब इब्ने अरथ रजी अल्लाह अनु को अंगारों पे लिटाया, लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन मैं तुमसे वो कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। लोग कहते ना इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, ठीक है ना, तो इस्लाम जो है ना वो लड़ने का हुक्म देता है जहां लड़ाई, जहां मौका है लड़ाई का, बुजदिली नहीं है वहां। लेकिन जो लोग अपने कंट्रोल में है, किसी ने बड़ी मशहूर मिसाल दी ना कि मुसलमान बदतरीन गुलाम और बेहतरीन हुक्मरान होता है। हुक्मरान जब भी मुसलमान रहे हैं बेहतरीन, अदलो इंसाफ, और अपनी रियाया चाहे वो गैर मुस्लिम भी थी उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। हिंदुस्तान की तारीख इस पर गवाह है। हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, कभी कोई ऐसा वाकया नहीं कि हिंदुओं की बस्तियां जला दी हो और कंटेनर के कंटेनर भर दियो काट पीट के, कोई एक वाकया भी नहीं है। बल्कि ऐसे वाकयात हमारे अकाबिर में मिलेंगे कि हिंदू लड़कियों को जिंदा जलने से बचाया है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, ये इराक से हिजरत करके इनके बाप दादा आए थे, ये सैयद थे। बगदाद इराक में जब वो सकूत हुआ था ना खिलाफत का, चंगेज खान वगैरह का फितना, तो ये लोग हिजरत करके हिंदुस्तान आए। इनका आने का वाकया ऐसा हुआ कि ये घोड़ों पे सवार होके आ रहे थे, दो आदमी थे इनके बाप दादा में, انہوں نے ایک ہندوستان میں پہلی دفعہ آئے تو دیکھا کہ ایک ہندو لڑکی کو جو شادی شدہ تھی اس کا شوہر مر گیا تھا, اس کو ہندو زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے اور وہ چیخ رہی تھی. ان کو بڑا ترس آیا کہ یہ ایسی دردناک چیخیں اس لڑکی کی, یہ کیا ہو رہا ہے. تفتیش کی تو پتا چلا کہ اس کا شوہر مر گیا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو اب اس کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے. ہندوؤں نے بہت عورتیں جلائی ہیں اس طرح. ان کو بڑا ترس آیا کہ ہندو عورت ہے لیکن ہے بے گناہ, اس لحاظ سے تو بے گناہ ہے. تو یہ دو فرد تھے شاہ اسماعیل کے باپ داداؤں میں جنہوں نے ان پورے لوگوں سے قتال کیا. اسی وقت تھے مجاہد لوگ, تلوار چلائی اور بہت سو کو قتل کر دیا, بہت سو کو بھگا دیا اور وہ لڑکی کو اٹھا کے لے آئے, زندہ بچایا. بعد میں اس وہ مسلمان ہو گئی, یہ کیا ہوا اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان مجاہدین نے بہت ساری ہندو لڑکیوں کو قتل ہونے سے بچایا ہے. یہ جو محمد بن قاسم کی تصویریں آج ملتی ہیں نا, محمد بن قاسم تابعین میں سے ہے, صحابہ کرام کو دیکھا ہے اس نے, کتنا پرانا. اس زمانے میں مسلمانوں میں تصویر سازی نہیں تھی کیونکہ تصویر سازی اسلام میں حرام. اگر جائز ہوتی نا تو مسلمان سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناتے, تو مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں. نہ حجاج بن یوسف کی تصویر ملتی ہے, بہت بعد کے لوگوں کی بھی نہیں ملتی ہے, صلاح الدین ایوبی تک کی نہیں ملتی جو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد ابن قاسم جو اتنا پرانا اور ہندوستان آیا اس کی تصویریں آج تک ہیں. تو مورخین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس نے ہندوستان کو ایسے عدل و انصاف سے بھرا تھا اور ہندوؤں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ ہندو کے ساتھ تو جو بھی اچھا سلوک کرے وہ اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. تو ہندو اس کی تصویریں ہاتھ سے بنا کے اس کو بھگوان بنا کے اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے, اس لیے اس کی تصویریں محفوظ ہو گئیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں. لیکن آج ہندوستان میں محمد بن قاسم کو بھی دہشت گرد سے تعبیر کیا جاتا ہے, سمجھ رہا ہوں نا. تو کیسا دہشت گرد ہے جس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے بھائی, تو کچھ تو اس نے اچھے سلوک کیے ہوں گے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, لیکن یاد رکھو بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے. اسلام فطری مذہب ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے اب آپ کہیں کہ چونکہ بہتر ہے کہ معاف کر دو, اب وہ دوبارہ بھی مار رہا ہے تو اس سے پھر معاشرے میں فساد ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں, ایک دو برداشت کر لی اس کے بعد پھر تسلی کے ساتھ آپ بھی دو چار دکھا دیں اس کو تاکہ کوئی آپ پہ شیر نہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا نا کہ جہاں معاف کرنے میں فائدہ ہو وہاں درگزر کرنا چاہیے, جہاں معاف کرنے میں اجتماعی نقصان ہو وہاں نہیں معاف کرنا چاہیے, پھر وہاں معاف کرنا پھر بزدلی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اللہ بھی تمہیں معاف کرے. اور پھر فرمایا اذهبوا بقميصي هذا, میرا یہ کرتا لے کے چلے جاؤ, فالقوه على وجه ابي, میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو, یاتی بصیرہ, ان کی بینائی لوٹ آئے گی. واتونی باهلكم اجمعين, اور پورے خاندان کو مصر میں لے کے آ جاؤ. وہ گاؤں دیہات میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں آئیں گے محل میں رہیں گے. قرآن مجید میں یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو ولما فصلت العیر, جیسے ہی وہ قافلہ مصر سے واپس پلٹا ہے, ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی اور فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, اگر تم یہ نہ ہو کہو کہ بوڑھا بڑھاپے میں بہک گیا ہے. صحیح ہے نا, کیسے عجیب الفاظ ہے. تم کہو گے کہ بوڑھا ہوں بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں, تم یہ نہ کہو تو میں تمہیں سچ بتاؤں کہ یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے. تو وہ فوراً کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا آپ ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے, یوسف بچپن میں کنویں میں ڈال دیا یا کوئی بھیڑیا کھا گیا, اب کہاں یوسف, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو, کہاں سے جو ہے نا یوسف اب ملے گا. آپ ضلالک القدیم, پرانی غلطی میں پڑے ہوئے, ابھی تک بوڑھے ہو گئے مگر چھوڑی نہیں وہ باتیں. اللہ فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر, جیسے ہی خوشخبری لے کر ان میں سے ایک جو ہے نا تیز دوڑتا ہوا ابا کے پاس آیا تھا کہ بھائی میں پہلے جا کے ابا کو, کیونکہ وہ خود بھی بےچارے, ابا کو اتنا پریشان کرنا تو ان کا مقصد نہیں تھا نا, ایک بچے کو تھا وہ گلے ہی پڑ گیا ان کے, یہ تو زیادہ ہی ہو گیا کچھ, تو باپ سے محبت تھی, بھاگتا ہوا آیا ایک ان میں سے, میں پہلے پہنچ کے ابا کو بتا دوں. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه, آتے ہی اپنے والد کی آنکھوں پہ وہ قمیص ڈالی یوسف علیہ السلام کی, فرتد بصیرہ, فوراً آپ کی نگاہیں لوٹ آئیں, اور حضرت یعقوب نے لوگوں اپنے گھر والوں کو جمع کیا, فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فوراً بیٹے جب پہنچے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, اے ہمارے ابا آپ, ہم نے تو توبہ کی ہے, آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے دعا مانگے, اللہ ہمارے جرائم کو, گناہوں کو معاف کر دے, ہم واقعی بڑی غلطی میں پڑے ہوئے تھے. حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم, ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا, انہ ہو الغفور الرحیم, وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ کیوں کہا کہ ان قریب, اس کی وجہ بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت کا انتظار کیا کہ تہجد میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, تو رات کو اٹھوں گا تمہارے لیے اور خالص تمہارے لیے استغفار کروں گا, اللہ سے معافی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف, یہ پورا قافلہ, مورخین نے لکھا ہے کہ 90 سے زیادہ افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی فیملی کے, فیملی میں افراد کا زیادہ ہونا یہ برکت کی دلیل ہے, اور یہ پیغمبروں کو بڑی فیملیاں ملتی ہیں, اور جو بدبخت ہوتے ہیں نا ان کے کتنے ہوتے ہیں فیملی کے, ٹوٹل فیملی ممبر ایک عدد بمشکل, بچہ بمشکل, وہ بھی غلطی سے پیدا ہوا ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے نہ ہو, ہو گیا ایک عدد بمشکل بچی, کہیں دور تلاش کریں گے تو شاید کوئی چاچا مامو ایک آدھ دریافت ہو جائے, کیونکہ دادا کے بھی ایک دو ہی تھے. ایسے خاندان وجود میں آ گئے ہیں کہ ان کو بولنا آپ کے چچا کتنے ہیں, انہیں چچا تو ہے ہی نہیں, پھر کیا بھی ایک پھپھی ہیں بس, اور کیا ہے, ارے اور سوچیں گے, اور ایک ہماری خالہ بھی ہیں, سگی نہیں لگتی ہیں. تو یہ جو ہے نا, جب ایک دو نسل کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, جب دو دو بچے ہوں گے نتیجہ کیا نکلے گا کہ نہ آپ کے چاچا نہ مامو نہ خالہ, ایک آدھ ہی ہوگا, ساشے ہوں گے, سمجھ رہے ہیں بات کو, تو یہ برکت کی دلیل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے موضوع پہ چلتا ہوں. دیکھو اپنی اولاد کو بھائی بہنوں کی کثرت دو, یہ ان کے لیے بھی مفید ہے, سمجھ رہے ہو بات کو, جہاں بھائی بہن زیادہ ہوتے ہیں نا وہ خود ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی مثال دوں, میری والدہ ہو گئی ہے بڑی ضعیف اور ان کو بہت خدمت کی ضرورت ہے. میں سوچتا ہوں اگر ہم 7-8 بہن بھائی نہ ہوتے, ایک کا انتقال ہو گیا, تو اگر ہم 7 نہ ہوتے ابھی تو میں آج یہاں بیٹھ کے دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا, سمجھ رہے ہو بات, کیونکہ اکیلی والدہ کی پوری خدمت مجھے کرنی پڑتی, مالی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی, سمجھ رہے ہو بات کو. اب خدمت کیا ہو گئی ہے, تقسیم, اب تو لڑائی ہوتی ہے, چھینا جھپتی ہوتی ہے, ایک بھائی کہتا ہے میرے گھر, ہم کہتے ہیں میرے گھر, بہن کہتی ہے میرے گھر, کیونکہ 6-7 ہیں تو والدہ کو ڈیوائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, نمبر ہی نہیں آتا. میں 4 مہینے پہلے والدہ کو گھسیٹ کے زبردستی اٹھا کے لایا گاڑی میں کہ کچھ دن میرے گھر بھی رہ لیں, ایک ہفتہ بمشکل روک کے رکھا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی تو اماں ہو نا کوئی, صحیح ہے نا, برکت ہو, ہمیں بھی تو خدمت کا موقع ملے. لیکن دوسرے بھائی کا فون آ گیا اور وہ والدہ سے مکمکا نکل لو میں گاڑی بھجوا رہا ہوں, ہمیں تو بوڑھا گھر میں چاہیے. میں کہتا ہوں جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے, وہ تو ہوٹل ہے. باہر ملکوں میں جاتے ہیں نا, ایک ہوٹل لیتے ہیں نا لوگ, بیگم کو بھی لے جاتے ہیں ہنی مون کے لیے, بیگم بھی ہوتی ہے ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے, تو یہ تو ہنی مون میں بھی ایسے ہوٹل مل جاتے ہیں. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں بوڑھا تو ہو کم از کم, اور بوڑھے جو ماں باپ والے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی تو خدمت میں اللہ نے لطف رکھا ہے. تو اب دیکھو کتنا کام ڈیوائڈ ہو گیا. ابھی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, اللہ ان کو شفا دے, تو میری بہن لے کر گئی ہوئی ہے ان کو, اب دھمکی دے کر آیا ہوں پرسوں میں والدہ کو کہ رمضان کے تھوڑے دن ہمارے گھر بھی گزارنے ہیں, صحیح ہے نا, وہ بہن نے رکھا ہوا ہے. تو بیٹیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور کس کا, بیٹوں کا بھی. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے میں پڑھنے والا معاشی لحاظ سے تو بیچارہ فارغ ہوتا ہے, کیا خیال ہے, کیونکہ وہ کما تو سکتا نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ پیسے مدرسے میں میری جیب میں ہوتے تھے, اور مجھے لوگ سمجھتے تھے مدرسے کے طلبہ یہ کوئی بہت بڑا شیٹھ کا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ میرے والد صاحب تو بےچارے نیوی میں ایک سادہ سے فوجی تھے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ چونکہ और भाई बहन बहुत हैं, उनको पता है एक भाई हमारा मदरसे में है तो थोड़ी थोड़ी जेब खर्ची मुंह मीठा करने के लिए हर एक डाल देता था जेब में कि भाई हमारा भी थोड़ा हिस्सा हो जाए, कि ये बेचारा पढ़ रहा है, इसके पास पैसे नहीं होंगे, ये कमा नहीं सकता, हम कमाने वाले हैं तो चलो। समझ नहीं आ रही बात। महीने में एक भाई ने 500 पकड़ा दिया, भाई चल यार थोड़ा खा भी लिया कर, तू भी अच्छा खा लिया कर, ठीक है। एक भाई ने और पैसे दे दिए, बड़ी हमशीरा ने दे दिए, तो जनाब कभी लस्सी पीने जा रहे हैं। मदरसे में हमारा हाल ये होता था, जैसे ही थोड़ी सी आंख बचाई ना, कोई देखा उस्ताद उस देखते नहीं, लस्सी पीने निकल गए। आए लस्सी वस्सी के दो चार गिलास पी के आए, फिर थोड़ा सा पड़ा, फिर ख्याल यार दूध पत्ती हो जाए तो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया। फिर यहां से आंख बचा के निकले, एक चरसियों का होटल था करीब में, अभी भी याद आता, इतना गंदा होटल, चरसी बैठते थे वहां पे, लेकिन खुदा की कसम उस चाय का मजा अब तक नहीं आता, क्योंकि वो छुप छुपा के चोरों की तरह जाते थे ना, बड़ी मुश्किल से एक कप पीने को मिल जाए उस्तादों से बच के, क्योंकि दिमाग फ्रेश हो जाएगा फिर आगे पढ़ना है, इजाजत थी नहीं। तो वो जो छुप छुपा के काम होता है ना, पतली गली से निकले, वहां चरसी हीरोइन ची झूम रहे, वहां बैठे यार एक कप जरा ला जल्दी से, सुट्टा लगाया उसको, हमने नाम ही उस चाय का सुट्टा रखा हुआ था। हम अपने दोस्तों से कहते थे यार जरा सुट्टा लगा के आते हैं, मतलब ये था कि है तो चाय, मगर वो जिस तरीके से जाके पीते थे ना, उस तरीके से हीरोइन ची हीरोइन भी नहीं पीते, उसका मजा बड़ा आता था, दिमाग बड़ा फ्रेश हो जाता था। तो ऐसे ना लोग समझते थे कि ये बहुत बड़े सेठ का बच्चा है, तो उसकी वजह से अल्लाह ने इल्म हासिल करने की तौफीक दी। अगर भाई बहन ना होते तो यही मुसीबत होती, कभी अब्बा का फोन आता, भाई उस फलाने का ऑपरेशन है, कुछ पैसों का इंतजाम करो। फिर कभी अम्मा का फोन आता, कभी कुछ होता, कभी को हम कब पढ़ाई वढ़ाई गई एक तरफ, छोड़ो यार घर संभालो जाके। ऐसे लोग हमने देखे हैं, लाखों पति लाखों पति, एक बेटा उसको मदरसे में डाला मगर निकालना पड़ गया। थोड़े दिन के बाद वो बच्चा निकल गया कि नहीं चल सकता, घर के मुआशी हालात सेट नहीं है, बाप का वाली वारिस बनना है, पैसा सारा कारोबार मैंने चलाना है, समझ रहे हैं ना, चाहे करोड़पति बाप हो लेकिन वो चाहेगा ना कि मेरा ये सेटअप आगे चले। तो ऐसे हमने देखे हैं, नहीं चल सकते तो किसी भी फील्ड में नहीं जा सकता आदमी। तो इसलिए ये जो औलाद की कसरत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको नहुसत नहीं समझा करो, और इससे खर्चा नहीं होता, रिस्क बढ़ता है इससे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे बेटे होंगे माशाल्लाह, अभी देखो कई बूढ़े हैं अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, हमें इतने बेटे हैं। एक हमारे खानदान में थे, बूढ़े थे, वो बीमार हो गए पीएनएस शिफा में, वो भी नेवी में थे, तो उनकी भी माशाल्लाह आल औलाद, तो आल औलाद तो दामाद भी बहुत और बहुएं भी बहुत। तो जब वो पीएनएस शिफा में एडमिट हुए तो अब बाहर भी थे उनके दामाद और कुछ बेटे बाहर चले गए कुछ कराची में, तो फोन बहुत आते थे उनके पास। अब वो सबके मुश्तरक दादा, सबके मुश्तरक बुजुर्ग ना, तो मैं उनकी आयादत के लिए गया, कहते हैं यहां दूसरे जितने बूढ़े हैं ना मुझे देख के बड़ा हैरान होते हैं, यार तुम्हारे हर थोड़ी देर में किसी का फोन आ रहा है, ये किसका है जी, ये बड़े बेटे का है, ये फलानी बहू का है, ये मंजले बेटे का, ये पोते का, ये नवासे का। तो कह रहे ये देख के जल रहे हैं, ठीक है ना, अरे हमें तो कोई पूछता ही नहीं, एक बच्चे का फोन आ गया, उसका दूसरा है ही नहीं बच्चा, उसका इंतकाल हो गया, पुराने वक्तों की बात है, दो बच्चों में तो एक मर भी तो सकता है ना। तो खैर ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान बहुत बड़ा था, 90-100 के करीब आपके खानदान के अफराद थे। और मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहिमहुल्लाह ताला बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने ये बात अपनी तफसीर में लिखी और फरमाया कि इत्तेफाक से मैं भी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में ही हूं। मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी बड़े बुजुर्ग गुजरे, तो फरमाते हैं कि मेरा नसब भी किससे मिलता है, हजरत याकूब। तो बड़ा खानदान था, तो अल्लाह ने कितने उलमा पैदा किए, आज तक पैदा होते चले आ रहे हैं। तो जब वापस गए हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो अल्लाह फरमाते आवा इलैही अबवैही, अपने वालदैन को बेहतरीन ठिकाना दिया, तख्त पर बिठाया, वकाल अदखुलू मिस्र इंशा अल्लाह आमिनीन, अल्लाह चाहे तो तुम अमन के साथ आप लोग शहर में दाखिल हो जाएं। गांव की जिंदगी मुजाहिदे वाली होती है, शहर में आराम और सुकून होता है। फरमाया वरफा अबवैही अलल अर्श, तख्त पर अपने वालदैन को बिठाया, वखर्रू लहू सुज्जदा, और सारे भाई सजदे में गिर गए। उस जमाने में दस्तूर था बादशाह को सजदा करने का, और उनकी शरीयत में इसकी इजाजत भी थी, हमारी शरीयत में मना कर दिया गया। तो सब भाइयों ने सजदा किया, फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबती हादा तअवील रुया मिन कबल, ए मेरे वालिद ये उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले देखा था। देखा था ना, 9 सितारे सजदा कर रहे हैं, तो ये 9 सितारे یہ میرے بھائی ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں, یہ ہے اس خواب کی تعبیر, قد جعلہا ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. اب دیکھو باپ سے ملاقات ہوئی ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب ملاقات ہوتی ہے تو کارگزاری سنائی جاتی ہے نا, کہ بھائی کیا ہوا تھا, کنویں میں گئے کیسے, کیا یہ ساری کہانیاں. تو میں اور آپ ہوتے تو رو رو کے دکھڑے سناتے بیٹھ کے, کیا خیال ہے ابا بس کچھ نہ پوچھو, ابھی تو میری جو شیٹ دیکھ رہا ہوں نا یہ تو اب ہے, ماضی دیکھو تو سوائے ٹینشن کے مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, وہ تو شکر ہے کسی نے نکال لیا وہاں سے, ورنہ کنویں میں تو میرا دم ہی گھٹ رہا تھا. پھر اچھا بھلا کچھ دن سکون ملا, بکتا بکتا بادشاہ کے محل میں آیا تو خامخواہ کی تہمت لگ گئی, یہ ٹینشن اتنی دماغی ٹینشن ہوئی تو میں تو اسی سے مر جاتا. پھر مصیبت اس سے بڑی یہ کہ میں بے گناہ ہوں اور جیل مجھے بھیج دیا ہے بھائی, میں بے گناہ آدمی ہوں, جیل میں پتہ نہیں کتنے سال پڑا رہا. پھر میں نے ایک آدمی پر احسان کر کے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو بولا بھائی تو مجھے نکلوانے کی کوشش کر, وہ کمبخت بھول گیا, وہ نالائق بھول گیا, اب اللہ نے مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا. فلبیث فی السجن بغاصن, اور پڑا ہوا ہوں جیل میں, ایک ٹینشن پر ٹینشن, اس کے بعد کہیں جا کے میں نکلا ہوں اور پھر یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوں. ہم ہوتے تو دکھڑے سناتے. یوسف علیہ السلام نے ایک بھی غم کی بات نہیں بتائی, فرمایا میرے والد پہلی نعمت کیا, میرے رب نے خواب کو سچا کر دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس سے پہلے بھی بڑے احسانات کیے ہیں, اس نے مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے, جیل سے بولو بھائی, کیونکہ بہت سے جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا, لیکن میں گیا اور خدا نے مجھے اپنی قدرت سے نکال لیا, نکلنے کا ذکر ہے جانے کا نہیں. وقد اخرجنی وقد اخرج بی من السجن وجاء بكم من البدوی, اللہ نے مجھ پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ میرے خاندان کو گاؤں سے اٹھا کے شہر لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائیوں نے بڑی زیادتی کی تھی, یہ بھی نہیں کہہ رہے, کنویں سے مجھے میرے رب نے نکالا. کب نکالا؟ جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی. دشمنی کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ کیونکہ اب جب بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں تو تانا نہیں دیں گے کہ ان نالائقوں نے کیا تھا, وہ الگ بات ہے کہ میں نے معاف کر دیا, صحیح ہے نا, نہیں جب معاف کر دیا تو پکا ڈھکا معاف. اب ان کی طرف نسبت ہی نہیں, انہوں نے تھوڑی کیا, تو شیطان نے گڑبڑ کر دی تھی ہمارے درمیان. نہیں یاری میرے بھائی, یہ اللہ پیغمبروں کی جو باتیں ذکر کرتے ہیں نا, یہ ایسا ہی نہیں کرتے, یہ تاریخی واقعات نہیں ہیں, ان میں سبق ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدوی من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی, بغض ڈال دیا, لیکن اس کے باوجود میرے اللہ نے مجھے ان ساری مصیبتوں سے بچا لیا. مصیبت میں جانے کا ذکر نہیں آ رہا, مصیبت سے نکلنے کا ذکر آ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء, واقعی میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑا باریک بین ہے, بڑی باریک تدبیروں سے اس کی بگڑیاں بناتا ہے وہ, یہ نہیں کہہ رہے بگاڑتا بھی ہے, نہ نہ نہ, حالانکہ بگاڑا بھی تو اللہ نے تھا نا وقتی طور پہ, لیکن بگڑی بنانے کا ذکر ہے. انہ ہو العلیم الحکیم, وہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر یہ احسانات گنوا کے اللہ سے دعا مانگنے لگے, اللہ کا شکر ادا کرنے لگے, کہنے لگے ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے. فاطر السماوات والارض, تو ہی ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا. انت ولیہی فی الدنیا والآخرہ, میرا حقیقی دوست دنیا میں بھی تو ہی ہے اور آخرت میں بھی تو ہی ہے. انت ولیہی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے موت بھی اسی حال میں دینا جس جو ابھی میری حالت ہے. تو نے مجھے شکر کی توفیق دی اور اپنی نافرمانی سے بچایا, تو موت تک نافرمانی سے بچا کے رکھنا. کیا مطلب؟ پہلے بتا دیا تھا نا میرا کمال نہیں ہے کہ میں بچاؤں گناہوں سے, اللہ نے بچایا ہے, تو دعا کر رہے ہیں اللہ جیسے اب تک بچایا ہے موت تک بچانا. والحقنی بالصالحین, اور مجھے دیگر نیک لوگوں کی صف میں شامل کر لینا. یہ بھی تواضع ہے, اتنے بڑے بڑے کام جب کوئی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے بھی دوسرے نیک میں، نہ نہ نہ، بلکہ دوسروں کو بھی میرے جیسا بنا دے. نہیں یاری بات سمجھ میں. جب آدمی نیک بنتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ان کو بھی میرے جیسا نیک بنا دے، یہ توازوں کے خلاف ہے. اصل تو یہ اللہ دوسرے بہت سارے نیک ہیں، مجھے بھی ان میں شامل کر لے. حالانکہ اس وقت سب سے نیک کون تھے؟ یوسف اور یعقوب علیہم السلام. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل. اس سے میرے بھائی اور اس امت میں یاد رکھو، پچھلی امتوں میں تو ایسا ممکن تھا کہ سارے نیک دنیا سے ختم ہو جائیں، اس امت میں ایک بہت بڑی تعداد نیک لوگوں کی رہے گی. لہذا یاد رکھو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ سارے حنفی شافی مالکی حنبلی سارے بدعتی بن گئے، سارے غلط ہیں، اور آؤ ہماری اتنی سی جو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہم نے بنائی ہوئی ہے نیک لوگوں کی، اس میں شامل ہو جاؤ، تو یاد رکھو وہ اس امت پر بہتان لگا رہا ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب آگے سیدھے راستے کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی تھی صراط القرآن والحدیث، یعنی قرآن اور حدیث کے راستے پر، یہ ڈیفینیشن نہیں کی. کیونکہ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس پہ چل رہا ہوں، جس کے پاس بھی چل رہا ہوں دلیل لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ قادیانی بھی قرآن سے آیت پڑھ لیں گے اور آپ کے بدعتی بھی پڑھ لیں گے، اور منکر حدیث ساری حدیث کا انکار قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں، اور ہمارے جو آج کل چل رہے ہیں بےچارے غیر مقلد بھائی، یہ تو دوسروں سے بہت اچھے ہیں، ان میں جو متشدد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن حدیث کے نام پہ بعض جو متشدد ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے حنفی شافی کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. کیا مطلب؟ ہر دور میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت رہے گی جن پر اللہ کا انعام ہے. ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کر قرآن حدیث والا راستہ نہیں چاہیے، وہ جس پر لوگ چل رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسری مقام پر انعام یافتہ لوگوں کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ کون ہے انعام یافتہ. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ پیغمبر کا راستہ، صدیقین، صدیقین ان علماء کو کہتے ہیں جن کا عمل ان کے علم کے مطابق، نیک علماء. تو نیک علماء ہر دور میں رہیں گے. اگر کوئی کہتا ہے نا سارے 15ویں صدی کے مولوی ایسے ہی ہیں، سمجھ لو سورہ فاتحہ نے اس کا پتہ ہی کاٹ دیا اس آدمی کا. کیونکہ صدیقین ہر دور میں رہیں گے، ایسے علماء جو تقوی والے علماء ہوں. اور من النبیین والصدیقین والشہداء، اور کس کا راستہ؟ شہداء کا. پتہ چلا باطل فرقہ، جو آدمی جہاد سے بالکل دور ہے، کسی بھی درجے میں جہاد کو نہیں مانتا، تو وہ تو انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ایک جماعت المسلمین والے سے بات کی، میں نے کہا آپ کیسے برحق ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں ایک چھٹانک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آپ جہاد کر رہے ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ جو حق پر ہوگا ہمیشہ لڑتا رہے گا اللہ کی راہ میں، ہمیشہ ہمیشہ لڑتا رہے گا. آج افغانستان میں کون لڑ رہا ہے امریکہ کے خلاف؟ بتاؤ بھائی، جماعت المسلمین والے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ کو تو بنے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، کھوکھرا پھار میں بنے ہو آپ لوگ، ابھی ابھی نئے نئے وجود میں آئے ہو، اور حکومت پاکستان سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا آپ لوگوں نے، رجسٹریشن نمبر بھی بتا سکتا ہوں. تو صدیوں سے جو امت چلی آ رہی ہے نا، جو ہر دور میں کفر کے خلاف لڑتی رہی ہے، مراد یہ نہیں کہ پوری امت لڑے، پوری امت کے تو شعبے ہیں نا، اللہ نے خود تقسیم کیا قرآن میں کہ سارے نہیں لڑے، بہت سارے دوسرے کام بھی، ایک ایک طبقہ لڑتا ہے. تو ایک طبقہ کس میں سے لڑ رہا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس امت، یہ امت پنا پیدا ہونا چاہیے، یہ امت من حیث الامت ایک ہے. اگر کوئی آپ کو اس امت سے ہٹا رہا ہے نا کہ نہیں یہ غلطی ہے، اس امت سے نکلو باہر، میری ڈیڑھ اینٹ کی جماعت میں آ جاؤ، تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمین کی جماعت سے نکلے گا شذ فی النار، آخرت میں بھی اللہ اس کو الگ سے جہنم میں ڈالیں گے. اب یہ بھی جماعت المسلمین نے اپنے اوپر فٹ کر دیا. حدیث کا مقصد کیا تھا؟ جو اہل اسلام کا جو ایک سیٹ اپ چلا آ رہا ہے نا، اتنا اس سے ہٹو نہیں، اسی میں جڑے رہو. انہوں نے کیا کیا؟ اس سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنائی اور اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ناموں سے نہیں ہوتا. یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہے اس سے الگ ہو گئے, بلکہ جو اہل اسلام جس راستے سے منسلک ہیں, جس پہ چلتے چلے آ رہے ہوں, تو اس سے ہٹنا نہیں ہے, ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہیں بنانی, اس سے جڑے رہنا ہے. تو اس لیے جتنے فرقے اس صدی میں پیدا ہو رہے ہیں یا چند سال یا 100-200 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ اکبر الہبادی کا شعر. سب ہمارا سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے اسی سے جڑنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں الحقنی بالصالحین, نیک لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے. اور یہ کیا کہتے ہیں, سارے غلط ہیں ہم نیک ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جلدی جلدی بات کو مکمل کرتا ہوں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب. یہودیوں نے پوچھا تھا نا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے منتقل ہوئے, اللہ نے پورا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور فرمایا ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیھا الیک, جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مل کر یوسف کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیکن اتنا بڑا معجزہ آپ کا ظاہر ہو گیا, پورا واقعہ آپ نے سنا دیا, جبکہ آپ امی ہیں, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, نہ کوئی کتاب زندگی میں آپ نے پڑھی. وما تخطہ بیمینک, آپ کے ہاتھ نے ایک لکیر کبھی نہیں کھینچی, ایک الف کبھی نہیں لکھا, لیکن آپ پورا واقعہ ان کو سنا رہے ہیں. یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر نبی کو غم ہوتا تھا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے, تو اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, آپ کتنی ہی حرص کر لیں لوگوں میں اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے, کیونکہ ایمان کی توفیق دینا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے بس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اتنے لوگ اس دور میں جو ایمان نہیں لا رہے, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کمزور ہے, کیا خیال ہے, اور آپ کے دلائل کمزور ہیں. تو اس کا اللہ نے دو آیتوں میں جواب دیا, فرمایا وما تسألوہم علیہ من اجر, آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں, آپ کے ساتھی گرم ریتوں پہ لٹائے جا رہے ہیں, ان سے کہیں کہ کیا میں تمہیں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں, ہے بھائی, یا تو ہونا اس دعوت کے بعد مجھے پیسے ملیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص میں شبہ نہیں ہے. تو جو مفت میں دعوت دے رہا ہو اور مار کھا کے دعوت دے رہا ہو, اس کے برحق ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا. اور رہا مسئلہ دلائل کا, تو نبی کو یہ افسوس کہ میں نے پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بھی ان میں بہت سے جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ ایمان لائے بھی, لیکن بہت سے نہیں لا رہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ایک یوسف کا واقعہ اللہ کی کوئی ایک نشانی ہے, یہ تو وقائع من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا, آسمانوں اور زمین میں لاکھوں کروڑوں اربوں نشانیاں ہیں جن کو یہ صبح شام دیکھتے ہیں, وہم معرضون, پھر بھی نہیں ایمان لاتے. تو جو اتنی کروڑوں نشانیاں دیکھ کے ایمان نہ لائے, وہ ایک واقعہ سن کے کیا ایمان لائے گا. وہ نشانی ہے سورج, خود سے بن سکتا ہے یہ سورج؟ دیکھو بلب جو ہے نا, بلب کس کی ایجاد ہے؟ ایڈیسن کی نا, ہے بھائی. اب ایک آدمی کہے یہ بلب خود سے پیدا ہوا تھا, اتفاق سے کانچ مانچ ریت جلی اور یوں وہ لگ گیا اور اتفاق سے بجلی آئی جل گیا, مان لے گا کوئی؟ تو ایک اتنا سا بلب جو آج کل کوئی لگاتا بھی نہیں ہے, اتنا تھکا ہوا سمجھا جاتا ہے, وہ خود نہیں بن سکتا. تو اتنا بڑا سورج جو بغیر تار کے روشنی دے رہا ہے, وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, کروڑوں لاکھوں سال گزر گئے اس کا ایندھن ختم نہیں ہو رہا, زمین سے لاکھوں گنا بڑا بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں سخر لکم الشمس والقمر, اس سورج کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا. کیا یہ خود لگ سکتا ہے خدمت پہ؟ خود بن سکتا ہے یہ؟ تو فرمائے سورج چاند آسمان دن اور رات کا عدلنا بدلنا, دانے اور گھٹلی کا پھٹ کے تناور درخت بننا, اور جو ہے نا لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور. دیکھو سائنسدان کیا کہتے ہیں, کسی جانور پہ تحقیق کرتے ہیں اس کی چونچ لمبی ہے, کہتے ہیں اس لیے لمبی ہے کہ اس کو یوں کھانے میں آسانی ہوتی ہے, اللہ نے ٹیڑھی چونچ والے بھی بنا دیے, ٹھیک ہے نا, کئی اسی سے کھائے گا, باز بغیر چونچ کے بنا دیے ہیں بھائی. اب دیکھو انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے نا, ہم نے اگر سمندر میں حیات نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان یہ کہتے کہ سمندر میں زندگی کا امکان ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہاں سانس کیسے لیں گے, کیا خیال ہے, سانس کے لیے ہوا چاہیے اور ہوا کے لیے پانی سے باہر ہونا چاہیے. اللہ نے سمندر میں مخلوق پیدا کر دی, ان کے گلپڑے بنا دیے, کہا یہ اس طرح سانس لیں گے ہے بھائی. پھر انسان نے سوچا کہ بھائی جو سمندر میں ہے وہ تو چلو گلپڑے سے جو باہر ہے وہ باہر, صرف باہر والا اندر نہیں جا سکتا, اندر والا باہر نہیں, اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کر دی جو سمندر کے اندر بھی چلی جاتی ہے, سانس لیتی ہے, باہر آ کے بھی سانس لیتی ہے, ٹھیک. یہ تو سائنسدان تو ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں نا, نہ دیکھی ہوتی تو یہ نہیں بتاتے, پھر کہتے یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تو تم نے دیکھ لی اتنی چیزیں اس لیے تم یقین کر رہے ہو. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے, جو عقل پرست تھے نا اس وقت کے سائنسدان, وہ کہتے تھے کہ من یحیی العظام وهی رمیم, آپ یہ کہتے ہو کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ختم ہو جائیں گی قبر میں تو یہ زندگی دوبارہ کیسے ہوگی ان میں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں نا قبر میں میت کو دفنا کے چلے گئے, کچھ دن بعد کھود کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا, آج کل تو ایک ہفتے بعد ہی کچھ نہیں ہوتا, اب باسی والے گردے لے جاتے ہیں, سول اسپتال والے پھیپھڑے لے جاتے ہیں, اور دو چار ہڈیاں بچی ہوتی ہیں وہ گورگن اپنے گھر لے جاتا ہے, کسی پروسیس میں اس کو بھی لگا دیں گے. مردے غائب ہو رہے ہیں قبرستانوں سے, ہی بتا دوں میں آپ کو, جب دفنا ہے نا تو ایک ہفتہ ذرا پہرا, یہ بڑا عجیب حساب کتاب ہو رہا ہے. تو لیکن بہرحال مٹی کھا جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, اگر ڈاکٹر نہ بھی کھائیں مٹی تو کھائے گی نا اس کو. تو مشرکین کہتے تھے کہ یہ عجیب دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ دوبارہ قیامت میں ان مردوں میں جان ڈالی جائے گی. تو انہوں نے کہا اگر جان ڈالنی تھی تو باڈی کو تو محفوظ کیا جاتا نا, کم از کم کوئی چیز تو ہو جس میں ڈلے. تو ایک مشرک نے کیا کیا, کسی قبرستان میں جا کے پرانا مردہ, اس کی پرانی ہڈی جو بالکل بھربھرا بن گئی تھی, وہ لے کر آیا مذاق اڑانے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین میں اللہ نے اس کے سوال کو ذکر کیا, بھلا کون ہے جو ہڈیوں میں جان ڈالے گا جب وہ ایسی بوسیدہ ہو جائیں گی, کیسے ممکن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, کیونکہ یہ آپ نے تھوڑی کہا تھا کہ میں کروں گا زندہ ہے بھائی, اللہ نے کہا تھا کہ ان کو کہہ دو میں کروں گا, آپ نے پیغام پہنچا دیا, لہذا اس کا جواب بھی کس کے ذمے ہے, اللہ کے. اللہ دے گا تو آپ جواب دیں گے, نہیں دے گا تو آپ خاموش کے, بھائی میں تو رسول ہوں پیغام پہنچانے والا ہوں, ذمہ دار تھوڑی ہوں. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, فرمایا اللہ نے اسی وقت سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, اولم یر الانسان, کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے جو اعتراض کر رہا ہے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, کہ ہم نے اس کو پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے. اس پانی کو دیکھ کے کوئی کسی کی عقل کہتی ہے کہ اس میں آنکھ بھی بنے گی, ناک بھی بنے گی, کان بھی بنیں گے, جگر بھی بنے گا, دل بھی بنے گا, دماغ بھی بنے گا, پھیپھڑے بھی بنیں گے, دانت بھی پیدا ہوں گے, بال بھی پیدا ہوں گے, دل میں جو ہے نا شریانیں لگیں گی, اور دل پھر پمپنگ کرے گا, پھر وہ دماغ کو خون پھینکے گا, پھر یہ اس کی تعمیر ہوگی, پھر یہ دنیا میں آئے گا, پھر ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیے گا, پھر جوان ہو کے باتیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھتا نہیں ہے, ہم نے ایک پانی کی بوند سے بنایا, ایسا بنایا فائدہ ہوا خصیم مبین, آج کھڑے ہو کر جوان ہو کر ہم پر اعتراض کر رہا ہے, جھگڑے کر رہا ہے, بول رہا ہے, وضرب لنا مثلا, بنانے والے پر اعتراضات کر رہا ہے, قال من یحیی العظام وهی رمیم, اور کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا, کیسا عجیب انداز ہے. فرمایا اس کو کہو گے اپنے ماضی کو دیکھ لو, اگر تیرے ماضی کو دیکھ کے اس پانی کو دیکھ کے کوئی یہ کہتا کہ یہ پانی ایک وقت میں کھڑے ہو کر خدا پر اعتراضات شروع کر دے گا کہ نہیں بنایا جا سکتا, تو کوئی یقین کر لے گا. اللہ فرماتے جس نے اس پانی سے تجھے بنا دیا, فرمایا اس سے کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اس سے کہہ دو کہ اسے وہی بنائے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا، وہو بکل خلق علیم۔ چونکہ تم سائنسدان ہو، تم صرف مشاہدوں پر ایمان لاتے ہو نا، اس لیے تم نے ایک مشاہدہ تو دیکھ لیا، ایک مشاہدہ تو کر لیا، وہ کیا کہ اس پانی سے، اس سپرم سے اللہ نے بنا دیا ہے، اس لیے تم نے یقین کر لیا ایسے بن سکتا ہے، باقی طریقوں کا تم نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بیوقوفو، ہم نے ایک طریقہ اس لیے دکھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری طاقت اور قدرت کا تمہیں اور کمالات کا تمہیں یقین آ جائے۔ ایک طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی طریقے سے آتا ہے، وہو بکل خلق علیم، ہر طرح سے آتا ہے بنانا ہمیں، یہ تو اس لیے دکھایا کہ یہ تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی تمہاری عقل میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر تم یہ دیکھ کے ہمارے کمالات کا یقین کر لو۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، فرمائے انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالی کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس کائنات میں، عقل مند انہیں دیکھ کر اللہ کے وجود کا یقین کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا یقین کرتا ہے، اور نتیجے کے لحاظ سے پھر اللہ کی مان کے چلنے والا بنتا ہے۔ اللہ جب کہہ دے شراب چھوڑ دو، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہہ دے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، نہیں جاتا۔ لڑکیوں سے، موبائلوں پہ، دوستیاں اور انٹرنیٹ پہ بہودہ چیزیں، فلمیں، سب چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی خدا نے منع کیا ہے، منع کیا اس، اور سود چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا والدین، والدین کی فرما برداری کرو، شروع کر دیتا ہے۔ عورت کو کہا پردہ کرو، کر دے گی۔ لیکن جو اللہ کی آیات پہ یقین نہیں کرتا، اس کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا تو اللہ کو مانو یا نہیں مانو، نہیں مانو پھر پورے انگریز بن جاؤ، کچھ دنیا کے مزے تو اڑاؤ، آخرت میں تو جلنا ہے پھر تو۔ دنیا تو انگریز، کم از کم یہ تو ہوگا نا، چلو دنیا میں سارے اڑا لیے میں نے مزے، ٹھیک ہے نا، ٹھکائی ہو بھی رہی ہے تو چلو۔ ہم کس کس کھاتے میں، ہم تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، درمیان میں چل رہے ہیں، نہ پورے دین پہ آتے ہیں نہ پورے ادھر جاتے ہیں۔ تو ایک طرف ہو جاؤ، اور ادھر اس طرف پورے ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کے لیے اتنی بے غیرتی، بے شرمی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کو ایسے کھلے عام بے غیرت کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری ان میں ہم سے اچھی خوبیاں بھی ہیں انگریزوں میں۔ کل ہی کسی نے بتایا، میں سعودی عرب میں لائن میں لگا ہوا تھا تو بل جمع کرانے جاؤں، ایک سعودی آیا، مجھے دھکا دے کے پیچھے کا، میں انا سعودی، میں سعودی ہوں۔ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ بڑا گھڑیا سلوک کہتے ہیں، ہم چونکہ سعودی ہیں لہذا ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، پاکستانی اور بنگالی پیچھے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہے جب میں جرمنی گیا، وہاں ایسا حساب کتاب نہیں ہے، عزت دیتے ہیں، پاکستانی ہو یا جو ہو، بنگلہ دیشی ہو جو، بھائی آپ کا نمبر ہے، آپ پہلے ہو۔ تو وہ دیکھ کے کیا، وہ کیا سمجھے گا، ایک نیا آدمی کہے گا بھائی مسلمانوں سے تو کون اچھا ہے، وہ تو یہ سمجھے گا نا، ان سعودیوں کو اسلام نے یہ سکھایا ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو صاف کہہ دیا، نبی نے لا فضل لعربی علی عجمی، حجت الوداع میں نبی نے خطبہ دیا تھا نا کہ سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ عربی عجمی تو دور کی بات، سعودی غیر سعودی میں فرق کر رہے ہیں۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا اس کی بات سن کے، میں نے کہا اگر میں ہوتا نا تو میں اس سعودی سے کہتا، میں کہتا کہ تیرے کیا سرخاب کے، عربی میں کہتا اس کو، ٹھیک ہے نا، تیرے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ سعودی ہے، اور ایسے آدمی کو تانا دینا چاہیے کہ تو امریکہ کا غلام ہے، ہم پاکستانی ہیں، امریکہ ہم سے ڈرتا ہے، تجھ سے نہیں ڈرتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ پاکستانی سے ڈرتا ہے۔ سعودی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کوئی تلاشی نہیں ہے، جاؤ بھائی، پاکستانی جائیں گے نا سر سے، اس کو پتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، ہماری فوج سے دنیا ڈرتی ہے، اور سعودی عرب کی ہے ہی نہیں، ہے ایسی تو دیکھ کے جو ڈرتا ہوا بھی ہے نا وہ بھی سکون میں آ جائے۔ پاکستان آرمی جاتی ہے کبھی کبھار سعودین کو تھوڑی سی ٹریننگ، تو وہ ایک دفعہ ان کو کرالنگ کروا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں کارپیٹ پہ کرواؤ بھائی، ایسے نہیں، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کسی نے بتایا وہی جھوٹ بول رہا ہوں تو الگ بات۔ تو ایسے تانے دیا کرو ایسے آدمی کو، تمہارے پاس ہے کیا، ہے کیا تمہارے پاس؟ لیکن سب ایسے نہیں ہیں، سعودی عرب میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو یہ نا تھوڑے تہجد گزار، علماء، صلحاء، سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو کہ سارے ہی برے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی، اور پھر وہاں کا اچھا بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ، صحیح ہے نا۔ سعودیہ کا جو اچھا ہے نا، وہ چونکہ عربی ہیں تو خون عربی ہے، تو وہاں کا اچھا وہ پھر اچھا بھی ہمیں افورڈ، وہ کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ میں بھی سعودیہ گیا تھا، ایک آدمی نے واقعہ سنایا، فیکٹری کا مالک تھا، وہ باہر نکلا تو ایک آدمی آیا، وہ کیسے سخی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مولوی صاحب 3 گھنٹے بیان کریں گے نا چندے پہ، तो 5 रुपए किसी की जेब से निकलेंगे, उनके यहां नहीं होता, बड़े सखी हैं। तो वो एक साहब ने मुझे बताया कि मेरा सेठ था, सेठ लोग क्या करते हैं मुलाजमीन को ना रमजान में बड़ी खुली छूट देते हैं। एक बूढ़े ने मुझे बताया कि मैं तवाफ करता हूं ना रोजाना, तो मेरे मालिक ने अरबी ने मुझे कहा कि तुम आधा वक्त ड्यूटी किया करो, तनख्वाह तुम्हें पूरी मिलेगी, क्योंकि तुम्हें तवाफ करना होता है, जाओ तवाफ मेरी तरफ से फ्री। हमारे यहां फर्ज नमाज नहीं पढ़ने देगा, वहां नफली तवाफ के लिए कि चाहो इबादत के लिए छुट्टी है, जाओ तनख्वाह तुम्हें घर मिल जाएगी, ऐसे भी है। तो वो किसी ने बताया कि वो अरबी जो था ना, कह रहे हमारा मालिक बाहर निकला तो एक वो बूढ़ा आ गया, वो भी 90 साल का बूढ़ा है बेचारा, माँ बाप को मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए। कह रहे एक आदमी आया, पाकिस्तानी था पता नहीं बांग्लादेशी, ये बड़े चलाक होते हैं ना, उनको पता है कैसे पैसे मिलेंगे जेब से, हरकतें भी तो ऐसी है ना। तो आके कहने लगा कि अल्लाह तुम्हारे वालदेन की मगफिरत करे, दुआ दी उस अरबी को। उस अरबी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे बाप के लिए दुआ मांग रहा है, रियाल निकाले उसको पकड़ा दिए, ये ले भाई खुश हो जाते, तूने मेरे माँ बाप को दुआ दी। उसने और दे दी, ठीक है ना, है तो बहरहाल लिंक तो इधर से ही मिलता है ना। इसने 500 रियाल और पकड़ा दिया, उसने फिर दुआ दी, ये ले भाई, और रो भी रहा है, पैसे भी देता जा रहा है, रोता भी जा रहा है। वो भी फिर फकीर चला गया। तो कहते हैं ये साथी बता रहे थे, हमने पूछा आपने इतने सारे पैसे उसको दिए, वो तो दुआ ही मांगता, कहते अगर ये मुझसे मांगता रहता दुआ मेरे वालदेन, मैं पूरा नोटों का ब्रीफ केस इसके हवाले कर देता कि इसने मेरे वालदेन के लिए दुआ की है। हमारे एक रिश्तेदार हज करने गए, उन्होंने बताया कि हमने सऊदीया में देखा कि हाजी लोग जो है ना, हाजी लोग एक जनरल स्टोर में माल खरीद रहे हैं, एक अरबी आया, अरबी सर पे रुमाल डाला हुआ है, मुंह छुपाया हुआ है। हमारे यहाँ एक पंखा भी लगा देंगे ना अगर मस्जिद में, तो बार उस पे लिखवाएंगे ये फलाने की तरफ से एड्रेस फला फला फला, डायरेक्ट उसके सवाब के लिए, फरिश्तों से गड़बड़ ना हो जाए, और बात बात पे इंतजामिया को ताने देंगे भी, इंतजामिया को ये पंखा मैंने लगाए हैं। तो वो मुंह पे रुमाल डाला हुआ आया और कहने लगा, जनरल स्टोर का जो मालिक था ना उससे कहा कि ये स्टोर में कुल माल कितनी मालियत का है, उसने बता दिया इतने लाख रियाल इतने। वो उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली, मुंह छुपाया हुआ है, जनरल स्टोर के मालिक को पकड़ाई और बोला ये सारा फ्री बांट दो हाजियों में, समझ रहे हैं। तो वो उनकी सखावत भी ऐसी होती है फिर। तो इसलिए किसी कौम को मिन हैसुल कौम नहीं बुरा समझना चाहिए, बाकी उनमें एक बड़ी असबियत बहुत है कि सऊदी हूं ना तो बस मैं सऊदी हूं, मैं कुछ भी कर लूं, ये बड़ी घटिया चीज है। लेकिन ये इस्लाम ने नहीं सिखाई है, उनकी अपनी। अल्लाह ताला हम सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये से जो असबाक मिलते हैं उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आफियत हम परेशानियों से बचाए अल्लाह हमें, अगर कोई मुकद्दर है तो उसमें सबर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।